نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. برادران اسلام، آج کے اس وقعی اجتماع میں آئلی زندگی کے حوالے سے چند معروضات قرآن حکیم اور رسول کریم علیہ تحیت و سنا کی سنت بیضا کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا. انسانی معاشرہ کے اندر اکثر بے چینیاں اور اضطرابات گھریلو زندگی کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، دیکھتے دیکھتے پھر پورا معاشرہ عذاب بن جاتا ہے اور سوسائٹی جس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، عبادتیں اور ریاضتیں بے لذت ہو جاتی ہیں اور قافلہ انسانیت بکھر جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو جوڑنے کا کام کیا، اور دین مبین کی وہ ٹھوس بنیادیں جن پر ایک مضبوط فکری اور عملی عمارت آپ نے تعمیر کی، اس میں آئلی زندگی اور خانگی زندگی کی ایک خاص اہمیت ہے. اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں سورہ روم کی آیہ کریمہ نمبر 21 کا حوالہ دینا چاہوں گا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے اور اس کی آیات میں سے یہ بھی ہیں کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفوس میں سے جوڑے پیدا کیے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، سکون پاؤ. الیہا ان کی طرف، شیخ زادہ نے لکھا یعنی ان کی وجہ سے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بنایا اس نے تمہارے درمیان رشتہ مودت کا اور رحمت، پیار محبت الفت اور مہربانی اور شفقت کا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں فکر کرنے والی قوم کے لیے. گرامی قدر سامعین، میں ہر اس ذہن اور ہر اس دل کے دروازے پر دستک دینا چاہوں گا جسے اسلام کے احیاء کی فکر ہے اور وہ دین مبین کے پرچم بلند سے بلند تر دیکھنا چاہتا ہے. ہماری معاشرتی، معاشی، قومی، ثقافتی اور عمرانی زندگی کہ یہ مارکے ضرور ہیں کہ ہم مفکر وطن ہیں، مفکر اسلام ہیں، مفکر ملت ہیں، لیکن ہم سب مفکرین کو اور متفکرین کو اس آئلی خاندانی نظام کا سراغ لگانا چاہیے جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا انقلابی کام آگے بڑھایا. میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ ابتداءً ہی میں اپنی گفتگو قطانہ بانا خود بکھیر دوں، مختلف اصلاحی تحریکوں کا حوالہ دے کر، لیکن میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ ہم سب کے لیے نشان راہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت طیبہ. آپ نے جہانگیر، ہماگیر اور کائنات گیر تحریک کا کام بالکل اپنے گھر سے شروع کیا. اور قرآن حکیم کی ہدایت بھی یہی تھی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اسلام اس طرح لوگوں کو نوازتا ہے جس طرح دریا سب سے پہلے اپنے کناروں کو نوازتا ہے. اسلام کا تبلیغی نظام، اصلاحی نظام بالکل اسی طرح آگے بڑھتا ہے جس طرح دریا سب سے پہلے اپنے دھاروں کو فیضیاب کرتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام بھی گھر سے شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے اس کے آثار اور اس کا اثر اور نفوذ کائنات کی لوح فکر پر مرتسم محسوس ہونے لگ گیا. باہر لوگ قرآن مجید تم سے مخاطب ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفوس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، بیویاں پیدا کی. دراصل اس آیت کی اٹھان اور اس کا ابھار اور اس کا تفسیری عمود اور اس کے اندر جو جسٹ ہے وہ ضمیروں میں اس حقیقت کو راسخ کرنا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ عورت مرد سے کوئی مختلف شے نہیں ہے، تم بھی انسان ہو اور وہ بھی انسان ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی چڑیل ہو اور تم بنی آدم میں کرامت کا تاج سر پر رکھے ہوئے ہو. قرآن مجید من انفسکم کہہ کر کے اس احساس کو ابھارتا ہے کہ مرد اس بات کو سمجھیں کہ عورتیں اور وہ انسانی مخلوق ہیں اور ترکیب حیات میں، ترکیب زندگی میں، طرز زندگی میں اور طرز حیات میں وہ تمہاری مثل ہیں. آدم کی تم سب اولاد ہو اور خواہشات میں، آرزوؤں میں اور احساسات میں اور جذبات میں وہ تمہاری طرح ہیں. میرے خیال میں ایک مرد اگر یہ سوچ لے اور یہ فیصلہ کر لے تو زندگی کے بہت سارے بٹھیرے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. جیسے تم سوچتی ہو وہ بھی سوچتی ہیں، جیسے تم محسوس کرتے ہو وہ بھی محسوس کرتی ہیں، جیسے صدموں پر تمہارا دل دکھتا ہے ان کا دل بھی دکھتا ہے، جیسے تم نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتے ہو وہ بھی نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، جیسے ڈپریشن تمہیں پریشان کرتی ہیں اسی طرح ڈپریشن اور ان کو بھی پریشان کرتا ہے. اور قرآن مجید نے یہ تمثل اور مثل کی بات کر کے انسانی صفوں میں الفت اور اتحاد کا بیج بویا ہے اور مسلمانوں کی فکری زندگی کو خصوصاً قوت اور طاقت بخشی ہے. قرآن حکیم یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ تم روح والی مخلوق ہو اور وہ بے روح مخلوق ہے. اگر تمہاری جلد پر کوئی ضرب لگائے تو تمہیں چوٹ لگتی ہے, اور عورت کو اگر ضرب لگائی جائے تو اس کو چوٹ نہیں لگتی, اس کو درد نہیں محسوس ہوتا. جناب ہمارے یکساں ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم اور وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہو, عواطف میں, جذبات میں, احساسات میں برابر ہو. عالی جناب, آج کے سلمان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ایک فون مجھے کسی صاحب نے کیا کہ باپ کے مرید ہیں وہ اپنی بیوی کو بہت مارتے ہیں, وہ اتنا مارتے ہیں کہ ہڈی پسلی توڑنے سے قریب کر دیتے ہیں. جناب علی, درندگی ہے یہ اور شرمندگی ہے یہ, میرے خیال میں جہالت ہے, قرآن حکیم کو نہ سمجھنے والی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف اور آپ کی تعلیمات سے نا آشنائی کا نتیجہ ہے. اب آپ قرآن حکیم کی اس آیت کا وزن میزان عدل میں رکھ کر سمجھیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جیسے تم روح والے ہو وہ بھی روح والی ہیں, تمہارے احساسات ہیں تو ان کے بھی احساسات, تمہارے جذبات ہیں تو ان کے بھی جذبات ہیں. دوسری چیز جس کی طرف قرآن حکیم نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سے اشارہ کیا وہ ہے سکون, تزویج, زوجیت, شادی, جوڑا بننا. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ سکون, بلا شبہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ خواتین تمہارا سرمایہ یہ سکون ہے, تمہارا سرمایہ راحت ہے. لیکن جناب کسی کو سکون دو گے تو وہ سرمایہ یہ سکون بنے گا؟ کسی کو آرام دو گے تو وہ آرام کی آماجگاہ بنے گی؟ کانٹے بونے والے جناب پھول نہیں چنا کرتے, اور پریشانیوں کی فصلیں بونے والے آرام کا اناج گھر میں لے کر نہیں جایا کرتے. جو پریشانیاں بوتے ہیں وہ پریشانیوں کی فصلیں کاٹتے ہیں, اور جو سکون کا تخم گھروں کے اندر بوتے ہیں وہ سکون ہی کی فصل کاٹتے ہیں. قرآن حکیم فرقان مجید نے تیسری چیز قاری قرآن کے سامنے لائی کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان مودت کا رشتہ ہے, مہربانی کا ہے اور رحمت کا رشتہ ہے. یعنی جو خالق کائنات ہے, خالق کائنات نے تو جو تمہارے اس رشتے میں منشور عہد تمہیں دیا ہے وہ دو باتیں ہیں, ایک مودت ہے اور ایک رحمت ہے. مودتم و رحمہ کے کلمات قابل توجہ ہیں. بعض خاندان ایسے ہیں کہ جیسے انہوں نے دین کا مقصد یہ سمجھا ہوا ہے کہ بیوی اور خاوند بننے کا منشور یہ ہے کہ ہر روز لڑائی, ہر روز مار پٹائی, گالی گلوچ, سب و شتم, حقارت, ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلنا. اللہ رب العالمین فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اللہ تعالی نے تو تمہارے درمیان مودت رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے. اچھا, مودت کا معنی میں نے پیار محبت اور الفت کیا ہے. جناب علی اکابر مفسرین رحمہم اللہ کو پڑھنے کے بعد ایک فطری سا سوال ذہن میں ابھرا کہ اللہ تعالی نے مودت کا ذکر اور رحمت کا ذکر, دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ بیوی اور خاوند تم دونوں کے درمیان اللہ نے جو رشتہ بنایا ہے وہ مودت کا ہے, وہ رحمت کا ہے. عالی جناب, مودت کے بارے میں ائمہ تفسیر نے لکھا کہ ابتدا میں ارتباط کی داخلی تحریر کو مودت کہتے ہیں. رشتہ ہوا آپ کا کسی سے, وہ آپ سے قریب ہوا, آپ اس سے قریب ہوئے, تو دونوں طرف جو کشش پیدا ہوتی ہے دلوں کے اندر اور روحوں کے اندر, اس کشش کو, اس محبت کو مودت سے تعبیر کر لیتے ہیں. اور اس کشش کا باعث فکر اور قانون ہوتا ہے. قرآن حکیم فرقان مجید نے جہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا حوالہ دیا وہاں میں یہ لفظ استعمال کیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم سے اس دین پر کسی بھی چیز کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ مودت قرابت مانگتا ہوں, میرے جو اقربا ہیں ان سے تمہاری محبت ہونی چاہیے اور الفت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. اور انسان جس وقت کمزور ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ جو ایثار کا سلوک کرتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی گرا تو آپ کے دل میں ایک شفقت کا جذبہ پیدا ہوا, آپ نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی. اب دیکھا بچہ رو رہا ہے, ہمیں محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماں سے گم ہو گیا ہے, اس کو اس کے ماں باپ تلاش کر کے دوں. تو کمزوریوں کو دیکھ کر جو محبت پیدا ہو, شفقت پیدا ہو, اسے رحمت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. گرامی قدر سامعین، یہ رحمت کا لفظ خود ہی اس بات کا بھی نقیب ہے کہ جس میں جتنی رحمت زیادہ ہوگی اس میں اتنی طاقت زیادہ ہوگی. سب سے بڑی ذات اللہ ہے، وہ رحمان ہے. رحمان ہے وہ سب سے بڑا طاقت والا ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں سب کمزور ہیں. اور جو رحمت ہوتی ہے وہ کمزوری کے مقابلے میں ہوتی ہے. آقا والا تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے رحمت للعالمین کہا. تو جہاں رحمت کی سند دی وہاں خود ہی ثابت ہو گیا کہ جس کو رحمت دی ہے اس کو طاقت بھی دی اور اس کو قوت سے بھی نوازا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چاند کا کلیجہ چیرنا، سورج کی رفتار کو کمنٹ ڈال دینا اور خشک صحراؤں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا اور سنگریزوں کنکروں کو زبان بخش دینا، تو جناب یہ جہاں رحمت ہے وہاں طاقت کے ثبوت ہیں. اب آئیے میں خاندان کی طرف آپ کو لے جاؤں. تو جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بیوی بھی جوان ہوتی ہے اور خاوند بھی جوان ہوتا ہے، تو فکر سے امر ہے کہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کشش ہوتی ہے اور میں نے بتایا کہ ابتدائی رابطوں میں جو دونوں دلوں کے اندر کشش پھوٹے اس کو مودت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اسی جوڑے پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو انسان لڑکھڑانے لگ جاتا ہے، عورت کی عمر زیادہ ہو گئی، مرد کی عمر زیادہ ہو گئی، ایک گرنے لگا دوسرا اٹھنے لگا، دوسرا گرنے لگا دوسرا اٹھنے لگا، ہڈیاں چٹکنے لگ گئیں اور اعصاب کمزور ہو گئے، اولاد جوان ہو کے مشغول ہو گئی، اگر دولت ثروت کم ہے تو کچھ پشیمانیاں، کچھ غربت کے دھکے، ہزاروں مسائل انسان کے سامنے آ گئے. اب قرآن حکیم پڑھیے. تو جب آپ پہلے آپ کا رابطہ ہوا تھا تو ضرورت تھی کہ کشش، رب کریم نے کہا کہ ہم نے تمہیں جوڑا بنایا اور دونوں کے دلوں میں کشش رکھی، وجعل بینکم مودۃ، اور اب جس وقت بوڑھا ہو گیا بندہ کمزور ہو گیا تو رب کریم نے کہا کہ اگر خاوند کمزور ہو گیا اور عورت میں طاقت ہے تو اس کے اندر رحمت، اور اگر عورت کمزور ہو گئی ہے اور خاوند طاقتور ہے تو اس میں رحمت. تو جناب اگر دونوں طرف سے مودت اور رحمت ہوگی تو خاندان جنت کا ماحول بن جائے گا، لیکن اگر اس کشش سے محرومی ہوگی اور رحمت سے محرومی ہوگی تو گھر جو ہے وہ نار جہنم بن جائے گا، جس میں اولاد جلے گی، رشتہ دار جلیں گے، اڑوس پڑوس والے جلیں گے، کسی کو سکون نہیں ہوگا. امام ابو الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو مبتت ہوتی ہے اس میں میچورٹی ہوتی ہے، اور جو رحمت ہوتی ہے وہ کچوں کے لیے بھی ہوتی ہے، پکوں کے لیے بھی ہوتی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہوتی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہے، صغیر کے لیے بھی ہوتی ہے، کبیر کے لیے بھی ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ جس انسان کو کرم سے نوازے اس کے خوں میں مودت بھی رکھ دیتا ہے اور اللہ سبحانہ اس کو رحمت بھی عطا کر دیتا ہے. جناب علی، ایک بہت ہی اچھی بات وحبت الزہیلی نے لکھی ہے، بہت مجھے پسند آئی. وہ کہتے ہیں کہ مبدت کا تعلق انڈرسٹینڈنگ سے ہے، کسی چیز کو سمجھنا، اور رحمت کا تعلق جو ہے وہ ایثار سے ہے اور برداشت سے ہے. یہاں میں رک کر کے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بیوی اور خامل کو مبدت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں انڈرسٹینڈنگ، بیوی خامن کو سمجھے اور خامن بیوی کو سمجھے. جتنی دانائی ان میں زیادہ ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنا زیادہ ہوگا. جناب وہ خاندان جو ہے وہ خوشحال ہوگا، وہ گھرانہ خوشحال ہوگا، اور خوشحال گھرانوں ہی سے ٹیلنٹ کے چشمے پھوٹتے ہیں. وہ لوگ جن کے گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے اور فتنہ و فساد کی آگ جلتی ہے، جناب اس گھر سے کوئی بڑا آدمی نہیں پیدا ہو سکتا. نہ ڈاکٹر پیدا ہو سکتا ہے، نہ انجینئر پیدا ہو سکتا ہے، نہ سائنسدان پیدا ہو سکتا ہے، نہ جرنیل پیدا ہو سکتا ہے، نہ عالم پیدا ہو سکتا ہے، نہ محدث پیدا ہو سکتا ہے، نہ مفکر پیدا ہو سکتا ہے. جناب اگر اندر مودت و رحمت ہو تو پھر حسین پیدا ہو سکتا ہے، حسن پیدا ہو سکتا ہے، عبد القادر جیلانی پیدا ہو سکتی ہے، داتا علی اجمیری پیدا ہو سکتا ہے. اگر آپ بن عظیم شخصیات کے عقب میں ان کے پاکیزہ گھرانوں کا فکری، عملی اور روحانی نظام آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو جناب ان کے تربیت کے مرکز میں مودت ہے اور رحمت ہے، وہاں نفرتیں نہیں ہیں، وہاں لڑائیاں نہیں ہیں، وہاں جھگڑے نہیں ہیں. وہ جوڑا جس کو میں ماڈل جوڑا کہہ سکتا ہوں، اگر آپ ماضی میں دیکھنا چاہیں، حضور کے زمانے سے پہلے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کو دیکھو. میں نے بڑی دقت نظر سے قرآن حکیم الحمدللہ پڑھنے کی کوشش کی ہے. ابراہیم خلیل اللہ تشریف لاتے ہیں، بیوی کو ساتھ لاتے ہیں، اور چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں. وہ نیک شعار بیوی ایک لفظ میں بھی نہیں کہتی کہ آپ مجھے ادھر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جنگل بیابان کوہسار، کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. توکل تو علی اللہ کا نقش دیکھو، اور جس بار اللہ بچہ دیتا ہے اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام پھر آ جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو ذبح کر دو. تو نیک شہار بھی پھر بھی یہ نہیں کہتی کہ ایسے کیوں ہے. جناب یہ پیغمبروں کے گھر ہیں، اور ان کی وفا کے نقوش پر پھر اللہ عز و سبحانہ کا انعام دیکھیں کہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک میری امت کے لوگ جب صفا اور مروہ پر پہنچیں تو اس نیک خاتون کی سنت کو ادا کریں. بار بار ایک گھر ہے، وہ گھر ہمارے لیے ماڈل ہے، اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کے اپنے گھر، نبی کریم علیہ السلام کے، جس اینگل سے مرضی ہے دیکھیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ کو دیکھیں، حضرت حفصہ کو دیکھیں، سودا کو دیکھیں، زینب کو دیکھیں، پھر یہ پڑوس میں دیکھیں، مادا علی کو دیکھیں، فاطمہ الزہرا کو دیکھیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جہاں آپ کو جنت نظر آئی.
اور ویسے تو حدیث آپ نے فضائل میں سنی ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور حوالے سے انہی کا حوالہ دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے قدم رکھے وہ ریاض الجنہ بن جو بیٹی خواتین کے لیے نمونہ بنی وہ جنتی عورتوں کی سردار بن گئی, اور جو نواسے پالے حسن اور حسین وہ جنتی جوانوں کے سردار بن گئے. اور جناب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہے وہ رشتے جس کو قرآن حکیم فرقان مجید تعبیر کرتا ہے کہ ہم نے تو مبدت اور رحمت دی ہے, اب جو مسلمان گھرانا ہے جناب جو غیر مسلم ہے وہ طوطے پالتے ہیں کتے پالتے ہیں, اور جو حضور کے غلام ہیں وہ گھروں میں مبدت پالتے ہیں رحمت پالتے ہیں. وہ ایسے تخم اور ایسے بیج اپنے گھروں میں بوتے ہیں کہ جن سے شفقت اور محبت اور پیار کی فصل پیدا ہو. میں نے کہا کہ آپ اگر اپنے گھر کو جنت المآب بنانا چاہتے ہیں, پیراڈائز اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں, تو جناب آپ انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. خامن ہیں تو بیوی کو سمجھیں کہ میری بیوی کو غصہ کس بات پر آتا ہے, وہ خوش کس بات پر ہوتی ہے, وہ الجھن کا شکار کس وقت ہوتی ہے, یہ اس کو خوش کرنے والے اسباب کیا ہوتے ہیں, اس کو غمگین کرنے والے اسباب کیا ہوتے ہیں. اور عورت ہے وہ بھی اپنے خامن کو سمجھے کہ میرا خامن ناراض کس بات سے ہوتا ہے, اس کو کون سی چیزیں بری لگتی ہیں. تو کھانا راضی لے کہ مبدت کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کر گئے تو آپ نے یہ پہاڑ سر کر لیا, آپ اس کی چوٹی پر چڑھ گئے. لیکن جناب اگر آپ انڈرسٹینڈ نہ کر سکے, ذکر گیا, فکر گیا, نماز کی لذت گئی, پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دوریاں شروع ہو جائیں گی. بیوی خامن سے بھاگے گی, خامن بیوی سے بھاگے گا. مس انڈرسٹینڈنگ یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ, آپ انڈرسٹینڈ کر نہیں سکے, سمجھ نہیں سکے اپنے جوڑے کو, یا اگر سمجھنے کی کوشش کی تو مس انڈرسٹینڈ کر دیا, آپ غلط سمجھ گئے, تو جناب اس سے دوری کی پولی جھاؤ جھاڑ پیدا ہوگا آپ کے گھر کے چمن میں, اور سیپریشن کی طرف حالات جانے لگ جائیں گے, اور یہ عذاب ہے. پہلے دوریاں پیدا ہوتی ہیں, دوریوں سے سیپریشن ہوتی ہے, سیپریشن سے ڈائیورس ہوتی ہے, ڈائیورس سے ناراضگی پیدا ہوتی ہے, اور اس سے دو خاندان جدا ہوتے ہیں. دو خاندان جدا نہیں ہوتے پھر دو قبیلے جدا ہوتے ہیں. دو قبیلے جس وقت لڑتے ہیں تو افتراق اور انتشار اور تشدد اور لڑائی اور جھگڑے کی آگ گویا روشن ہو جاتی ہے. جناب جتنا ہو سکے فتنہ و فساد سے اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرو, یہ ہمارے دینی سکون اور دینی سربلندی کا ذریعہ بن سکتا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے, میرے عزیز, کہ شاید میری بیوی تو ٹھیک نہیں ہے, دیکھنا کہ وہ محفل ذکر میں آنے سے مجھ کو روکتی ہے. تو میں نے کہا یار دو چار سنوار رک جاؤ, اللہ نے سبحانہ مدد کرے گا. جس وقت آپ رکیں گے اس کے دل کے لیے کچھ آپ دارو فراہم کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ خود بھی ذکر کرنے لگ جائیں گے. اگر آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کو صاحب, تو اس کو سمجھو, اس کے ساتھ پیار کا سلوک کرو, اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرو. ایک صاحب کہنے لگے جی 40 سال تو ہو گئے ہیں, ابھی تک تو اس میں انقلاب نہیں آیا. میں نے ہنس کے کہا کہ اس کا مطلب ابھی تک آپ میں بھی نہیں آیا. ہمارے معاشرے میں ہم
بدقسمت لوگوں کی عادت ہے کہ ہم صرف دوسرے کا عیب دیکھتے ہیں، ہم کبھی بھی کوشش نہیں کرتے کہ جناب بکل میں خود میں بھی تو کوئی خامی ہو سکتی ہے. بہت اچھی بات دیکھی وہبہ نے، وہ کہتا ہے کہ جو مودت ہوتی ہے وہ دو طرف ہوتی ہے، مودت جو ہے وہ دو طرف ہوتی ہے. اس لفظ سے ویسے ہی عنوان بنتا تو نہیں ہے، لیکن بس اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، تو حضور علیہ السلام میں مودت چاہتا ہوں، یعنی سیرا محبت نہیں ہے کہ تم میری اولاد سے یا میرے قرابت داروں سے محبت کرو. جب تم میری اولاد سے محبت کرو گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم محبت کرو گے تو میری اولاد خالی چھوڑے گی، وہ بھی تمہیں نواز دے گی. یہ دو طرفہ انقلاب، اور یہ دو طرفہ یہ جو فیض اور محبت کا سرچشمہ ہے، اس کی نشاندہی قرآن حکیم فرقان مجید نے کی. اور الرحمت جو ہے وہ اس کی صورت یک طرفہ ہوتی ہے. ایک آدمی آپ کو گالی دی، اس کا مطلب ہے اس کے اندر رحمت کا سر چشمہ خشک ہو گیا، اور آپ نے اس کو کہا چل میں تجھے معاف کرتا ہوں، اس کا مطلب ابھی آپ کا چشمہ جاری ہے. ایک آدمی نے آپ سے زیادتی کی، اس کا مطلب یہ وہ صحرا میں کڑا ہے، اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس کا مطلب آپ چمن میں کھڑے ہیں، اب باغ میں کھڑے ہیں. ایک آدمی ٹالریٹ نہیں کرتا، وہ سب وہ شتم کرتا ہے، وہ طوفان بدتمیزی آپ کے خلاف وہ بپا کر دیتا ہے، تو سمجھ لو کہ سم تھنگ رانگ ہے سائیکولوجیکلی، نفسیاتی اعتبار سے. اور آپ جس وقت بڑے بنے تو جناب آپ نے معاف کر دیا، اور کہا کہ یار اس کی میں مثال آپ کو یوں دوں گا کہ اگر آپ کی طرف کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھ لے، آپ اس کو کھانے کے لیے آ جائیں ممکن ہے، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ محلے کا پاگل آدمی ہے، اور 100% آپ کو پتا ہو کہ یہ پاگل ہے، اگر آپ وہ پتھر بھی مار دے تو آپ اسے کہیں گے یار یہ دیوانہ ہے، کوئی بات نہیں. یعنی پتھر مار دیا تھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا بلیف کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ اب مظلوم ہے، اب یہ الجھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو شفقت سے نواز دیا. تو جناب ابواب الزہری نے کہا کہ جو رحمت ہوتی ہے وہ تو یک طرفہ ہوتی ہے، اور کیا غضب کا جملہ ہے اس کا. وہ کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، آپ سمجھیں کہ گالی گلوچ سب وہ شتم سب آگ کی چیزیں ہیں، اور آگ کا ابو جو ہے وہ شیطان ہے، اور معاف کرنا، پیار کرنا، کسی کو دینا، یہ رحمت ہے، اور رحمت کا سر چشمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ اپنا ناتا، اپنا رشتہ جو ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے ساتھ جی جوڑیں. اب میں اس کو دو، ایک قرآن مجید کی آیت کے ساتھ اور ایک رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ اس کو میں ٹیلی کروں. دیکھیں جہاں مرد کی بات ہوئی ہے وہاں قرآن حکیم نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قوام ہیں، تو قوام نگہبان ہیں ان کے. تو جو نگہبان ہوتا ہے میرے پیارے، اس کا مطلب ہے کہ جو نگہبان ہے وہ ذریات کی تکمیل کرتا ہے، جو نگہبان ہے وہ ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اصلاح، تعلیم، تربیت کا سارا بندوبست کرتا ہے، جو نگہبان ہے جناب علی وہ ٹالرنس اس میں ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، وہ رحمت للعالمین کا پیکر ہوتا ہے، سختی ہے لیکن ایسی سختی جس سختی سے جیسے آپ شاخ کو سیدھا کرنا چاہیں اور سیدھا کرتے کرتے وہ ٹوٹ جائے تو جناب آپ کی سختی کا کیا فائدہ؟ تو سختیاں جو ہیں وہ کسی کو سیدھا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کسی کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتی، کسی کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اب میں دوسری طرف رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت اس کے اندر اگر چار خصلتیں آ جائیں، کون کون سی؟ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھے، ایک وہ رمضان کے روزے رکھے، دو وہ اپنے شوہر کی تابع دار ہو، وہ اپنے شوہر کی تابع دار ہو اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، گندا کام نہ کرے. تو رسول اللہ علیہ السلام میں قیامت کے دن آواز لگے گی کہ ان صفات والی جو عورت ہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اگر یہ صفات اس کے اندر ہیں، وہ نماز پنجگانہ ادا کرتی ہے، وہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، وہ شوہر کی تابے دار ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ وہ عصمت کی محافظ ہے، نگہبان ہے، گندا کام کوئی وہ نہیں کرتی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو یہ نوید جاں فضا سنائی. عام طور پر لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں گھروں میں، وہ اوائل شادی میں نہیں ہوتے، تھوڑا وقت گزر جاتا ہے جس وقت، تو اس کی وجہ معاش ہو سکتی ہے، اس کی وجہ معاشرتی علائق پر اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا شادیوں کا معاملہ ہے، بچے پیدا ہو گئے، ان کی شادیوں کا معاملہ ہے، بچیوں کی شادی کا معاملہ ہے، رشتہ داروں میں معاملہ ہے. پرٹیکولرلی آج کل اس دور میں اس ٹیلی ویژن نے، کمپیوٹر کلچر نے بے لگام معاشرہ بنا دیا ہے. ماں باپ پریشان ہیں، بچے جوان جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں. لیکن آئیے میں آپ کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک مثال دوں، یقیناً اس سے رحمت کے دریچے کھلیں گے. حضرت خنسہ کی حدیث امام بخاری نے نقل کی، اور بڑی معروف حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میری شادی طے کر دی اپنے بھتیجے سے، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں جا کے رسول اللہ علیہ السلام سے شکایت کروں، تم نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے اور تم نے رشتہ طے کر لیا ہے. آ کر کے شکایت کر دی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور میرے والد نے کوئی پوچھا نہیں اور اپنے بھتیجے سے میری شادی طے کر دی ہے. اچھا، ماں باپ بعض اوقات اتنے ڈاڑے ہوتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں میں پیو نہیں. تو جناب آپ اپنے آپ کو اتنا مختار سمجھیں جتنی شریعت آپ کو اختیار دیتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی حدوں کو پائمال نہ کریں، مسائل بنیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے شکایت کی ہے، کیا تم اس کو قبول نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قبول نہیں کرتی. تو حضور علیہ السلام والد ہے، والد کہتا ہے تو مان لو. تو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ہے کیا، یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حکم نہیں ہے، سفارش ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہو کر کے کلاسیفائی کیا، اپنے حکم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. انہوں نے کہا کہ سفارش ہے، اگر مان لے اختیار ہے تیرا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتی تو حکم تو نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راز ہے اس میں، ہم ناراض نہیں ہوں گے؟ حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ نبی عدالت کی مسلط پر ناراض نہیں ہوتا. میں آن دا ریکارڈ لانا چاہتا ہوں یہ بات، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جناب، ایک لڑکی کو ایک وکیل نے قتل لاہور کے اندر کیا یا نہ کیا، اس پر الزام ہوا کہ اس نے قتل کیا ہے ایک عورت کو، تو اس لڑکی غریب لڑکی کا کیس کوئی وکیل نہیں لے رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا پروفیشنل کنڈکٹ ہے کہ ہم کسی وکیل کے خلاف، خواہ وہ غریب کی بچی مقتولہ ہو، اس کا کیس ہم نہیں لے سکتے. اور وہ فائل اٹھا اٹھا کر کے پھرتے رہے کہ ہماری ایف آئی آر درج کرانے میں کوئی وکیل مدد کرے، لیکن مظلوم گھرانے کے ساتھ کسی نے مدد نہ کی. سارے وکیل جو کل کے کالے کوٹوں والے آئین کے پاسبان تھے، انہوں نے جو کنڈکٹ ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ ظالم وکیل کے ساتھ ہیں لیکن مظلوم خاندان کے ساتھ ہم نہیں ہیں. لیکن یہ رسول کریم ہیں، یہ جس وقت عدالت کے منصب مسند پر بیٹھے ہیں تو کہیں کہ آج یہ تمہاری فاطمہ ہے، اگر میری فاطمہ بھی ہوتی اور چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا لاگو کر دیتا ہوں. تو رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسند عدالت پر ہوں، میں ناراض نہیں ہوتا. پھر رسول کریم علیہ السلام اسلام نے فیصلہ صادر کیا کہ یہ نکاح باطل ہے، یہ نکاح باطل ہے، یہ نکاح باطل ہے. اور عورت کو کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتا ہوں، جہاں چاہتی ہو جا کر کے شادی کروں. وہ عورت عدالت میں کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہو کے کہتی ہے حضور مجھے وہی خاوند جس کے ساتھ والد نے نکاح پڑھایا قبول ہے، مجھے قبول ہے، آپ کی سفارش پر مجھے وہ قبول ہے. رحمت عالم علیہ السلام اسلام نے جس وقت یہ انداز دیکھا تو حضور نے کہا کہ پہلے تم نے وہ کہا اور اب تم کہتی ہو کہ میں قبول کرتی ہوں. حضور میں مدنی معاشرے کے اندر اس بات کو بتانا چاہتی تھی کہ ماں باپ کو اپنی بچیوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان سے مرضی پوچھنی چاہیے. آپ کا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے جس کا طے کریں تو ان سے پوچھیں. وہ پتھر کی سلے نہیں ہیں اور وہ لکڑی کے کندے نہیں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے انہی حقوق کے ساتھ تمہارے گھروں میں پیدا کیا ہے جن حقوق کے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے گھروں میں پیدا کیا تھا. جناب علی، میں کوئی منفرد قسم کی، نرالی قسم کی تبلیغ نہیں کر رہا، یہ وہی تبلیغ ہے جو حضور علیہ السلام کرتے تھے. رحمت عالم علیہ السلام نے تو جہاں سجدوں کا سکون بانٹا، جہاں رکوعوں کا نور دیا، جہاں قیام کی حضوری دی، جہاں تلاوت قرآن کی مستی دی، جہاں آئین کی حکمتیں عطا کی، جہاں مظلوم معاشرے کے سر پر دست شفقت رکھا، وہاں رسول کریم علیہ السلام نے گھروں کو سیدھا کرنے کے لیے بھی وہ بنیادیں فراہم کی جس سے انسانی سوسائٹی نور المعاب بن سکتی ہے اور جنت کا نقشہ. اللہ اکبر. عبداللہ بن ابئی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی بہن اور عبداللہ بن ابئی کا بیٹا اور اس کی بیٹی دونوں مخلص مسلمان تھے، اور جو بیٹی تھی اس کا نام جمیلہ تھا. وہ اس کی شادی ثابت بن قیس سے جس وقت طے پائی تو وہ دھوڑی آئی رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے رشتہ ثابت بن قیس سے طے کر لیا ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کے گھر کا ماحول کافرانہ ماحول ہے اور میرے ایمان کو دھچکا لگے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس ماحول کو پسند نہیں کرتی، میرے باپ کو بلا کر سمجھائیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ لوگوں شادیوں کا جو بہترین منہاج ہے وہ تو دین اور اخلاق ہے، کہ جس وقت تم رشتے طے کرتے ہو تو دیکھو کہ کسی کا دین بھی ہے یا نہیں ہے، کسی میں اخلاق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس سے بھی دلچسپ بات آپ کو سناؤں حدیث شریف سے، اور ایک حبشی قمیص باندھی بریرہ جس کا نام تھا عتبہ بن ابی لہب کی بیٹی، اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی مغیث نامی آدمی سے ہوئی، اور حضرت مغیث کے آبی تھے، میں آپ کو بتاؤں ان سے شادی ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بریرہ کو خرید کر آزاد کر دیا، جس وقت آزاد کر دیا تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ میں آزاد ہوں؟ حضور نے فرمایا تو آزاد ہے۔ انہیں کہا یا رسول اللہ مجھے وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک آزاد مسلمان اور ایک آزاد مسلمان عورت کو حاصل ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تجھے وہ تمام حقوق حاصل ہیں۔ تو جناب علی اس نے کہا حضور مغیث کے ساتھ میری جو شادی ہوئی ہے میں طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں، خلع کا قانون اس عورت کے اس سوال پر جو ہے وہ مدون ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں، اس مغیث کو میں پسند نہیں کرتی، مجھے طلاق دلوا دیں۔ حضرت ابن عباس نے روایت کیا اس کو، مسند امام احمد ابن حنبل میں اس کو پڑھے ہیں، اور رحمت عالم علیہ السلام مسکرائے بھی کہ حضرت مغیث جو ہیں وہ زار و قطار روتے اور اس لڑکی اور عورت کے پیچھے بھاگتے اور کہتے تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا مجھ سے، تو راضی ہو جا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا کہ دیکھو ایک عورت کا فریفتہ ہو گیا ہے، وہ اس کے پیچھے روئے جا رہا ہے، ڈاڑے مارے جا رہا ہے، اور ابن عباس نے جو روایت نقل کی اس میں یہ کہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے لتپت ہو گئی۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کورٹ پروسیجر، اس کو کہتے ہیں کورٹ پروسیجر، اس کا معنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہا اس نے نہیں مانا، انہوں نے یہ کہا اس نے نہیں مانا، اس کو اس ریفرنس میں نہیں، جس وقت قاضی عدالت میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے، مختلف میرے خیال میں عدالتوں کے سوالات کی کہانی تو آج کل آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے کہ جو ہماری عدالتوں کے ساتھ جو اشر نشر ہوا ہے میرے وطن کے اندر اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جناب جج ہمارے دور کا بھی ہو تو بڑی چیز ہوتی ہے، اور عدالت کا قلم، عدالت کی مسند جس وقت وہی اور اللہ کا نور دینے والے کے پاس ہو، تو رحمت عالم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا وسیع القلب ہو کر، وسیع القلب ہوئے رسول اللہ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ دیکھو وہ کتنا روئے جا رہا ہے، کتنا روئے جا رہا ہے، تم جو ہے وہ اس کے بعد واپس نہیں چلی جاتی، گردن جو کہا کہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں رسول ہیں، اگر آپ نے مجھے واپس بھیجنا ہے تو امر کے سیگے کے ساتھ فرمائے جا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہے نا کہ جا، تو جس وقت آپ کہیں گے جا میں چلی جاؤں گی، لیکن حضور کو میرا بھی اختیار ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے تو عورت کیا لگی پھر میں نہیں جاتی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جناب میں یہ مثالیں حدیث شریف سے اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں گھرانوں میں بچیوں اور بچوں کو کتنی آزادی رحمت عالم علیہ السلام نے دی تھی، اور فکر میں کتنی وسعت تھی، اور ماں باپ کو رسول اللہ علیہ السلام کس طرح سمجھاتے تھے. میرے خیال میں یہ تمام کی تمام احادیث روایات اور آثار اگر ہم پیش نظر رکھ لیں تو بہت سارے مسائل ہم اپنے گھروں کے یقین جانے کے مجھے ہمیں تو پیش آتا ہے مسئلہ. باپ کہہ رہا ہے نہیں میں اپنے بھائی دے بچے نو ہی بچی دینی ہے, دوسرا کہتا نہیں میں نے اپنی خالہ نے کالی دینی ہے. یعنی ضدیں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واضح اور بیان ارشادات کی روشنی میں اپنے گھریلو ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث کے لیے سنو, رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے گھر بیٹی ہے اور اس بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام آتا ہے اور تم اس بچے میں دین اور اخلاق کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہو کہ یہ بچہ دیندار ہے, اس کا اخلاق بہت اچھا ہے, تو رسول اللہ علیہ السلام نے نکاح کر دو. اگر تم نے دین اور اخلاق کی بنیاد پر نکاح کرنے چھوڑ دیے تو تمہاری یہ دنیا فتنہ اور فساد کا شکار ہو جائے گی. تمہاری یہ دنیا فتنہ اور فساد کا شکار ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمال صورت کو جوڑے تیار کرنے میں یا تشکیل خاندان میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے, لیکن جناب وہ ایک اضافی خوبی ہے. جو بنیاد ہے وہ اخلاق اسنا ہیں اور دین کی اقدار ہیں. دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے لاؤں. معروف صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی, آپ کی والدہ کا نام ام سلیم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی شادی مالک بن نضر کے ساتھ ہوئی, اور جس وقت شادی ان کی مالک بن نضر کے ساتھ ہوئی تو ام سلیم مسلمان ہو گئی. جس وقت یہ مسلمان ہوئی تو شوہر نے ان کو ڈانٹا, ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا ظلم تم نے کیا. سیپریشن کا اندیا دیا کہ تم اپنے گھر میں اپنے گھر اگر تم اسلام کو ترک نہیں کرو گی تو تم میری بیوی نہیں. تو ام سلیم ڈٹ گئی. اس وقت آپ کی گود میں حضرت انس شگفتہ پھول کی طرح مہک رہے تھے, ایک بچہ بھی تھا ان میں سے. تو یہ اسلام پر ڈٹ گئی, وہ کفر پر ڈٹ گیا خامن, اور اسی اثنا میں ان کی ڈیتھ ہو گئی خامن کی. تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ام سلیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 سال کے جب یہ ہو گئے تو ان کو حضور کی حفاظت میں دے دیا اور یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچائے. تو جناب میں آپ کو بتاؤں, حضرت ابو طلحہ نے ان کا رشتہ طے کیا. آج جس وقت میں یہ حدیث شریف پڑھ رہا تھا تو میں بڑا محظوظ ہوا کہ ام سلیم جہاں دیدہ خاتون, تجربہ کار خاتون, خاندان کو سمجھنے والی اور اولاد کی تربیت کرنے والی درد مند خاتون تھی. انہوں نے اور دوسری طرف ابو طلحہ سورما حسین جمیل اور لمبا قد رکھنے والے عرب اور چہرے پر لالی اور سرخی اور آنکھوں کے سامنے سرخ ڈورے, ان کے کہتے ہیں حسن کا نقشہ جہالت کے زمانے میں 3 آدمیوں کا جو کھینچا گیا وہی 3, ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابو طلحہ اور ایک حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حسن میں بے مثال تھے. تو حضرت ابو طلحہ کہتے تھے کہ میں وہ عرب ہوں کہ اگر کسی عورت کے ہاں میرا پیغام نکاح پہنچے تو تو وہ کہتے ہیں وہ اپنی پرانی شادی کو منسوخ کر کے میرے گھر میں آئے، لیکن جس وقت انہوں نے پیغام لکھا دیا ام سلیم نے انکار کر دیا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ مدینہ شریف میں اس وقت جتنا میرے پاس مال ہے اس سارے کا سارا میں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرتا ہوں، مہر بنا دیتا ہوں، تو مجھے قبول کر لو. واہ 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 واہ. بعض اوقات آواز نسوانی ہوتی ہے لیکن اس میں تمکنت جو ہوتی ہے اور رقار تدبر وہ عورت ہی کا حصہ. مجھے یا یہاں ام سلیم کا خطبہ میں سن رہا ہوں اور یا پھر میں نے خطبہ سنا ہے یزید کی کچہری میں سیدہ زینب کو للکارا اور خوب للکارا اور ہلا کر رکھ دیا، یزیدیت کی چولوں کو ہلا کر کے رکھ دیا. خیر سے ام سلیم نے دھیمے سے لہجے میں نسوانی آواز میں کہا، لیکن ابو طلحہ تمہیں معلوم ہے کہ تم جس خدا کی پوجا کرتے ہو وہ تو ایک درخت ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تم جس معبود کی عبادت کرتے ہو وہ تو ایک درخت ہے درخت. پھر آپ مسکرائیں اور مسکرا کے کہا اس درخت کو کاٹا جاتا ہے، کاٹ کے تنور میں جلایا جاتا ہے، کیا تم ایسے رب کو رب مانتے ہو؟ ام سلیم ایسے شخص کے گھر میں کیسے آ سکتی ہے؟ ایسے شخص سے اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار. ابو طلحہ کو بڑا افسوس ہوا، انہیں کہا کہ ایک عورت نے صرف اور صرف عقیدے اور اعتقاد اور نظریے کی بنیاد پر مجھے ریجیکٹ کر دیا. وہ دوسرے دن سونے اور چاندی کے ڈھیر اس نے بوریوں میں بند کیے اور حضرت ام سلیم کے دروازے پر لا کر ڈھیر کر دیا اور کہا کہ آج مدینہ کی چمکتی چاندی اور سونا میں نے تیرے دروازے پر ڈھیر کر دیا ہے، شادی کر لو. ام سلیم نے جو جواب دیا تھے وہ کہنے لگی کہ یہ بڑھی اور ترخان تیرے معبود کو کاٹتے رہتے ہیں اور کبھی یہ بناتے ہیں کبھی وہ بناتے ہیں، کبھی اپنے معبود کا حشر دیکھا ہے کہ تندور کی آگ بھی اس کو دی جاتی ہے، کیا وہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے؟ کچھ اس انداز سے اور کچھ اس کم کنت سے ام سلیم نے اس کو مخاطب کیا تو ابو طلحہ اندر سے ڈھیر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے ام سلیم، پہلے میں تجھے ایک عورت کی حیثیت سے اچھی نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے تو شکل ہی کی خوبصورت نہیں، تیرے سینے کے اندر وہ دل ہے کہ اتنا مستقیم ہے کہ جتنی استقامت ان پہاڑوں میں نہیں ہے، تو آسمان سے رفیع تر عورت اللہ نے تجھے بنایا ہے، تو مجھے مسلمان کر لے، مجھے مسلمان کر لے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں. وہ بھی کیا وقت تھا کہ وہ سونے اور چاندی کے ڈھیر پیچھے اور حضرت ابو طلحہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور اب ام سلیم وہ کہتی ہے دیکھ میں نے چاندی کے ڈھیر اور سونے کے ڈھیر کو نظر انداز کر دیا اور تو نے کلمہ پڑھ کے میرا مہر ادا کر دیا ہے. پھر ننے انس کو کہا، جن کی عمر اس وقت صرف 10-11 سال تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹا اس ابو طلحہ کے ساتھ میرے نکاح کا خطبہ تو پڑھ لے، اور اب میں اس کو اپنی شادی کے لیے میں اختیار کرتی ہوں، اور اب جا کے حضور کو یہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ خبر سنا دیں کہ ام سلیم نے چاندی کے لیے ابو طلحہ سے نکاح نہیں کیا، آپ کے اسلام کے لیے نکاح اور اسلام کی سربلندی کے لیے نکاح کیا ہے. تو جناب اس موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے، رحمت عالم الاسلام نے بڑھا تھا کہ اے ام سلیم یاد رکھ کہ اگر کسی انسان کی وجہ سے دوسرے انسان کو اللہ اسلام کی ہدایت عطا فرما دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے گھر میں ایک سرخ اونٹنی موجود ہو، ایک سرخ اونٹنی موجود ہو. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب علی آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں آپ کے سامنے لا رہا تھا. جذبہ ایسا ہو عورتوں میں اپنے خاوند کی اتباع تابعداری اور خدمت کا. حضرت اسماء, آپ جانتے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں, عبداللہ بن زبیر کی ماں ہیں اور زبیر بن عوام کی بیوی ہیں, زوجہ محترمہ ہیں, اور یہ اپنا نقشہ خود کھینچتی ہیں. آج جس وقت میں مسند امام احمد ابن حنبل پڑھ رہا تھا تو یقین جانیے وہ طویل باتیں, شاید اب حافظے کی گرہ میں لانا ان کا میرے لیے مشکل ہو, لیکن خلاصہ بتاتا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ میں جس وقت میں زبیر کے گھر آئی, یعنی ابو بکر کی بیٹی اسماء, وہ کہتی ہیں جس وقت میں زبیر کے گھر آئی تو اس نے چند اونٹ رکھے ہوئے تھے اور ایک گھوڑا, تو کہتی ہیں کہ میں اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے 6 کلومیٹر, 3 کوس لکھتی ہیں جس کا ترجمہ میں نے 6 کلومیٹر کیا, 6 کلومیٹر دور سے کھجور کی گٹھلیاں خود اپنے سر پر رکھ کر کے ٹوکری میں میں زبیر کے گھر لاتی اور پھر ان گٹھلیوں کو پیستی تاکہ میں اونٹوں کی خوراک بنا سکوں, اور میں اونٹوں کو پالتی اور گھوڑے کا چارہ وہ بھی میں لاتی, اور پھر کہتے ہیں کہ سارے گھر کا کام میں خود اپنے ہاتھ سے کرتی, اور پھر کہتی ہیں کہ کھانا خصوصیت سے پکاتی اس لیے کہ زبیر بن عوام ہر عورت کا پکا ہوا کھانا کھاتے نہیں تھے, جھاڑو خود دیتی, دینے کے بعد نماز اللہ نے نصیب کی تو میری کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں رہی, قرآن حکیم کی میں تلاوت کرتی اور اللہ سبحانہ نے مجھے ذکر کی برکات بھی عطا فرما رکھی تھی. اور فرماتی ہیں کہ ایک دن میں گٹھلیاں کوٹنے کے لیے لا رہی تھی, راستے میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں قربان جاؤں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اونٹنی بٹھا دی, اور اونٹنی بٹھا کر کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا وزن اٹھایا ہوا ہے, تو میں نے شرمیلے لہجے میں کہا یا رسول اللہ میں اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہوں اور اپنے شوہر زبیر کو خوش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو رحمت عالم علیہ السلام کی شفقت, حضور نے فرمایا کہ یہ جو ٹوکرا ہے گٹھلیوں کا یہ میرے سامنے رکھ دے اور اونٹ پر میرے پیٹ کے پیچھے بیٹھ جا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا میری پیٹ کے پیچھے بیٹھ جا, میں تجھے گھر میں چھوڑتا ہوں. تو حضرت اسماء نے نہ کرتی, کہا یا رسول اللہ میں نہیں بیٹھتی, حضور نبی کریم علیہ السلام میں نے سوچا اس لیے ہے کہ مریدوں بیچاروں سے دو لفظ اگر کوئی سختی کے نکل جائیں تو پیر اتنے ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب ہم تمہارا بستم بند کر دیں گے. ہاں جی, اور حکمران اگر تھوڑی سی بھی اگر ٹھنڈک دیکھ لیں تو جو کچھ ایک دوسرے کا حشر نشر کرتے ہیں, موجودہ تاریخ سیاست میں آپ پڑھ دیکھ پرکھ سکتے ہیں جناب. لیکن یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, وہ ایک عورت ہے جو مریدہ ہی نہیں ہے, اس کا سارا گھر عشق رسالت میں جو ہے وہ کشتہ ہے, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ صدیقہ, حضرت اسماء نے کہا کہ حضور میں بیٹھ نہیں سکتی آپ کے پیچھے. نبی علیہ السلام نے وجہ, انہوں نے کہا زبیر بڑی غیرت والا مرد ہے. زبیر بڑی غیرت والا مرد ہے, کہیں وہ اسے ناراض ہی نہ ہو جائے, اس کے اندر رجولیت اور یہ جو مردانہ پن ہے یہ نہ پیدا ہو جائے. اور رحمت عالم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی لفظ کہے کہ زبیر کی غیرت اور اسما کی شوہر کی اطاعت اور خدمت کا جذبہ لائق اطاعت ہے. جناب حضرت زبیر ابن عوام کو آ کر ماجرا سنایا کہ آج تو میں نے یہ کام کیا. حضور علیہ السلام نے کہا تھا پیچھے بیٹھ میں نہیں بیٹھی, میں نے کہا زبیر بڑا غیرت والا بندہ ہے. تو پتا ہے حضرت زبیر ابن عوام نے جو اپنی بیگم بیوی اسما کو کہا وہ سنو, آپ نے کہا وہ اللہ کی نیک بندی, یہ تین کوس گٹھلیاں سر پر لاد کر لانے سے بہتر نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا نعمت ہیں ان کی سواری کا مزہ بھی آ جاتا اور یہ تکلیف بھی نہ ہوتی. تو حضرت اسما کہتی ہیں کہ اب وہ گھڑی گزر چکی ہے جو گھڑی اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں کرنا تھی, میں نے تیری غیرت کی وجہ سے میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بھی میں نہیں بیٹھی. اگر آپ برا نہ منائیں تو اسما تو حضور کی اونٹنی پر بھی اپنے خامن کی غیرت کی وجہ سے نہ بیٹھے. اور آج کی عورتیں بازاروں میں اور ادھر ادھر دندناتی پھریں اور نہ پوچھیں خامنوں سے اور بس میں سوالیہ نشان ہی قائم کر سکتا ہوں, میں تنقید کیسے کروں, میں کس کس گھر میں داخل ہوں, میں کس کس در کا جائزہ لوں, میں سوسائٹی کے کس کس حصے کو میں کھینچ کر کے رسول اللہ علیہ السلام کی دہلیز پر لے جاؤں. لیکن میرے سننے والوں میری بات غور سے سنو کہ ہماری بہتری اور حسن عاقبت حضور کی تابعداری ہی میں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کو سکون مل جائے, اطمینان مل جائے, تو ہمیں باز گشت کرنی ہوگی رسول اللہ علیہ السلام کے خوبصورت معاشرے کی طرف. عورتوں کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کا خصوصی حکم ہوا, حضور میں اگر میں کسی انسان کو سجدہ کا حکم دیتا ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ خامنوں کے سامنے سجدہ کریں. رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں چونکہ سجدہ غیر کو حرام ہے, رحمت عالم علیہ السلام نے صرف شوہر کا مقام بتانے کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمائے. سوچا میں نے اس لیے ہے کہ یہ کہوں یا نہ کہوں, لیکن حضور کی حدیث ہے, اگر میں اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ بھی کر سکوں تو ادا کا ثواب تو اللہ تعالیٰ عطا فرما ہی دے گا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو ازدواجی تعلق کے لیے اپنے بستر پر بلائے اور وہ عورت نہ کر دے تو میں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, آسمان والا اس وقت تک اس سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ خاوند اس سے ناراضی ہو جائے, جب تک کہ شوہر. وجہ یہ تھی جناب, ہمارے تو مختلف ہیلے بہانے ہیں لیکن رحمت عالم علیہ السلام نے تو ایک پاکیزہ سوسائٹی اور پاکیزہ معاشرے کا تصور دینا تھا. ایک طرف یہ حدیث بھی ہے لیکن جناب دوسری طرف مردوں کو بھی خیال کرنا چاہیے, عورت بیمار ہے, عورت مظلوم ہے, کمزور ہے, تو ضروری نہیں کہ اپنی خواہشات کی اطاعت بنا کر کے اس بیچاری کو آپ قتل کریں اور وہ تمہاری بربریت کی وجہ سے اپنی جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے. تعلیمات میں تو توازن ہے, تناسب ہے, اور ہمیں تناسب اور توازن ہی کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کو سمجھنا چاہیے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتا دوں کہ سب سے اچھی عورتیں کون سی ہیں, میں تمہیں نہ بتا دوں کہ سب سے اچھی عورتیں کون سی ہیں, ناقہ نشیں کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے, اونٹنیوں پر بیٹھنے والی. اس لیے کہ عرب معاشرے کے اندر وہ عورت جو اونٹنی پر سوار ہو سکے, اس کو چلا سکے, گھوڑا دھوڑا سکے, اس عورت کو بہت بڑی خاتون سمجھا جاتا تھا. میری والدہ ماجدہ چونکہ ہری پور سے اپنے گاؤں تک 20 میل سفر بنتا ہے, تو پری پارٹیشن کی شادی ہوئی تو گھوڑے پر وہ جاتی تھی. تو ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھی تھی, گھوڑا بدک گیا اور میری والدہ ماجدہ گھوڑا سوار بن گئی. تو اس کے بعد الحمدللہ ہم لوگ 8.5-9 سال کے تھے تو گھوڑا بھی دوڑا لیتے تھے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوہر بھی عطا کر دیا. تو میرے دادا جی نے کہا تھا کہ تو سید زادی تو پہلے بھی تھی, اب عرب خاتون ہو گئی. اس لیے کہ عرب لوگ اس خاتون کو بہت افضل و اعلیٰ سمجھتے جو گھوڑا دوڑا لیتی اور اونٹنی پر بیٹھ سکتی. رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بتا نہ دوں کہ وہ ناقہ نشیں عورت کون سی سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی عورت ہے؟ حضور میں جس میں دو صفتیں ہوں, جس میں دو صفتیں ہوں, دو کوالٹیز ہوں, وہ عورت ناقہ نشین رؤسائے قریش کی عورت ہے جس میں دو کوالٹیز ہوں. اور میں جو اپنے بچوں پر بے حد مہربان ہوں, ایک کوالٹی گنی کہ جو اپنے بچوں پر بے حد مہربان ہو, اور دوسرا کہا کہ جو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے. وہ عورت جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہ قریش بھی ہو ناقہ نشیں بھی ہو تو اس عورت سے کوئی افضل عورت نہیں ہے. میرے پیارے, بچوں کی پرورش میں ان پر شفقت اور خاوندوں کے مال کی حفاظت, اس خوبی کو رسول اللہ علیہ السلام نے سراہا. ایک سردار عرب عوف نام ہے اس کا, جس کی نصیحتوں کو پھر اتنی دل پسندگی ملی عرب معاشرہ میں. جس طرح اس کی بیٹی چل رہی تھی, جا رہی تھی شادی کے بعد, تو وہ 10 کوالٹیز آپ کے نام بغیر کسی تشریح کے فرمایا کہ عورت کو اپنے مرد کی رفاقت پر قناعت کرنی چاہیے. بیٹا, تو اپنے خاوند کے گھر میں قدم رکھ رہی ہے تو اسی کی دوستی کو اپنے لیے باعث سکون سمجھنا. مراد یہ ہے کہ بہت سارے گھر اس لیے اجڑے ہیں کہ عورتیں اپنے خاوند کی امانتوں کی حفاظت نہیں کر سکی ہیں. میں کس زمانے میں درس حدیث دے رہا ہوں, کس زمانے میں درس حدیث دے رہا ہوں؟ ٹی وی, کمپیوٹر, موبائل, ہے مردوں کا جامہ کہاں کہاں سے پھٹا ہے اور عورت کا کرتا کہاں کہاں سے پھٹا ہے, میں کیا بتاؤں. لیکن کہا کہ وہ عورت بہت عظیم عورت ہوتی ہے جو اپنی رفاقت میں دوئی کی آگ نہیں لگاتی, وہ صرف خاوند کے لیے ہوتی ہے اور خاوند صرف اپنی بیوی کے لیے ہوتا ہے. دوسری نصیحت یہ کی کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے مرد کی بات دھیان سے سنیں, توجہ ادھر کریں کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ جو لیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی, یہ بہت بہت بڑا عیب ہے. الحمدللہ میں ایک بات بتاؤں, میں دورہ حدیث شریف پڑھاتا ہوں,
بچوں کو، تو آپ بچے کو کہتے ہیں کہ پانی لا دیں، تو آپ فوراً آپ بچے کی ذہانت کو سمجھ جائیں گے. آپ نے کہا بچے پانی لا دے، تو آگے سے کہتے ہیں کیا کہا استاد جی؟ میں نے کہا پانی لا دیں، تو معاف کیجیے ایک دوسرے بچے کو کہتے ہیں پانی لا دیں، تو وہ بجلی کی رفتار سے اٹھتا ہے اور پانی لا دیتا ہے. سمجھ آئی کہ دو میں فرق کیا ہے؟ دو میں فرق یہ ہے کہ ایک لیٹ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، بات کو دیر سے سمجھتا ہے، اس کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، اور ایک فوراً پک کرتا ہے، پک کرنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے. آپ اپنے ذہن میں کیٹاگری بنا لیں کہ جو لیٹ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس کو کسی اہم مہم پر نہ لگائیں، وہ آدمی دھوکہ دے گا. اور جو آدمی جلدی انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ آدمی کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ فوراً سمجھے گا آپ کو. اور جو آدمی آپ کو سمجھے گا وہ آپ کا سرمایہ ہے، جو سمجھے گا نہیں وہ سرمایہ نہیں ہے. تو جناب ان نے کہا کہ عورت وہ اچھی ہے جو خاوند کو دھیان سے سنے. یہ اب چھوٹی سی مثال، خاوند نے کہا میری بات سن، عورت نے کہا وہ کرما والے ذرا ٹھہرنا، میں ہانڈی میری جل گئی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ دو باتوں میں کتنا فرق ہے. اور اگر ہانڈی جل گئی اور فوراً دھوڑ کے آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہانڈی جلائی ہے لیکن آپ کا دل تو نہیں جلایا ہے نا. تو یہ دلوں کو خوش کرنا اور ذہنوں کو خوش کرنا اور ان کو آسودہ کرنا، یہ ایک وصف ہے. ایک غالباً حضرت مصعب جو تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں، یہ جس وقت شادی ہونے لگی تو انہوں نے کہا جی میں تو عورت کا امتحان لوں گا. ہے ان کی چاچے کی بیٹی تھی اور آمنے سامنے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں تنک مزاج ہوں، میں بہت تند خو ہوں، میں بہت غصے والا ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، کیا آپ ایسے خامن سے بھی شادی کریں گی؟ اس نے کہا کہ میرے بھائی تو وہ بہت اچھا بندہ ہے، دراصل تو تند مزاج نہیں ہے، تجھے جو اشتعال دلاتے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں. تو انہوں نے کہا یہ بڑی ذہین عورت ہے کہ جس نے میری تند خوئی کو میری طرف منسوب نہیں کیا، کہا جو تجھے اشتعال دلاتے ہیں، اسباب کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں. تو جناب سننے والی عورت دھیان سے وہ سرمایہ ہے، اور جس طرح عورت کو سننا چاہیے مرد کو، مردوں کو بھی ذرا شفقت فرمانی چاہیے، سن لینا چاہیے ان کو، وہ کیا کہتی ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کے احساسات کیا ہیں. تیسری چیز انہوں نے لکھی کہ جسم سے خوشبو آئے اور عطر لگانے کا بندوبست کرو. بیٹی کبھی کبھی اپنے خاوند سے ملاقات نہ کرنا اگر تو نے عطر نہ لگایا ہو. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ویسے بہت علماء جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا میں نے احرام باندھنے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کو عطر لگایا. اب ویسے احرام والا بندہ جو ہے وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ خاصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کوئی اور آدمی خوشبو استعمال نہیں کر سکتا. لیکن بخاری جیسے محدث نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہتے ہیں جو خوشبو میں حضور علیہ السلام کو لگاتی تھی میں خود بھی لگاتی تھی. تو ایک بیوی نے پوچھا کہ آپ خود کیوں لگاتی تھی؟ کہنے لگی میں نے حضور کو خوش کرنا تھا، تو میں وہ خوشبو کیوں نہ لگاؤں جسے سون کے میرے آقا خوش ہوں، رسول اللہ علیہ السلام جب وہ خوش ہوں. تو فرمایا کہ اگر تم خوشبو نہیں لگاؤ گی تو بدبو جو ہے وہ تمہارے جسم سے پیدا ہوگی اور خاوند کو نفرت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے خاوند کو نفرت سے بچانے کے لیے خوشبو لگاؤ. اور محبت اور پیار سے کہنے لگا ہوں، عورت کو تو خوشبو لگانی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ مزدوری کرتے ہوئے مٹی اس کے چہرے پر ہو، داڑھی اس کی گنجلک بنی ہوئی ہو، زلفیں اس کی میل سے اٹی ہوئی ہوں، اور زمانے بھر کا گند اس کے جسم سے لگا ہو اور وہ دولہا بن کے اپنی بیوی بی کے پاس چلا جائے، اس کو بھی تو کچھ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ عورت کی دلبستگی جو ہے وہ مرد کے وجود میں ہو اور مرد کے لیے عورت کے وجود میں دلبستگی جو ہے وہ بنے. یار آج سے 1400 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں کہ پانچویں بات انہوں نے لکھی کہ کھانا وقت پر پکانا. بیٹی کھانا وقت پر پکانا، اور وہ جو لفظ عربی کے ہیں اب مجھے اس وقت اس کا ترجمہ نہیں آ رہا، میں اس لیے پنجابی کی مدد لے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ خامن مسکے زیادہ لگاتے ہیں لیکن کھانا وقت پر نہ پکاؤ تو غصے بہت ہوتے ہیں، اس لیے ان کا کھانا جو ہے یہ بر وقت پکنا چاہیے. چھٹی بات لکھی کہ جب خامن سویا ہو تو بچوں کو اس کمرے سے الگ کر دے اور خود خاموش رہنا، اس لیے کہ جو خامن نیند سے جاگے تو وہ زہریلا سانپ ہوتا ہے، وہ زہریلا سانپ ہوتا ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کو خامن کے آرام کا اور خامن کو اپنی بیوی کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بے دھڑک دروازے پر دستک دینا، دستک بھی پھر پنجابی دستک دینا، چلو پنجابی پر ناراض نہ جائیں بلوچی دستک دینا، اس پر نہ سرحدی دستک دینا، ہاں جی کہ پڑوسی بھی جاگ جائیں. تو جناب والا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈسٹربنس سے بیوی خامن کو بچائے، خامن بیوی کو بچائے. ساتویں چیز دیکھیے کہ میری بیٹی خامن کی دولت کو اپنا سمجھ کر کے اس کی حفاظت کرنا اور اس میں سے چوری نہ کرنا. ویسے اس قسم کا ایک کیس رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، یہ بھی صحاح کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سفیان کی بیگم رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہی ہے ابو سفیان کنجوس آدمی ہیں، بھائی کوئی بندہ غلط سبق نہ لے لے. رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیگم ہند جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو سفیان بہت کنجوس آدمی ہے، سوالیک میں سے ہے. یہ لفظ بیگم نے کہا حضور بچے تڑپتے رہتے ہیں بھوکے، ان کو کوئی روٹی کھلانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا اور یہ اگر میں کھلا دوں تو وہ غصے ہوتا ہے. یا رسول اللہ میں اس کو بتائے بغیر کچھ اس کے علم میں لائے بغیر کچھ اس کے مال میں سے نکال کر کے بچوں کو روٹی کھلا دیا کروں؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اتنا ہی لے سکتی ہے جتنے سے تو کھا لے اور تیرے بچے کھا لے، زیادہ نہیں. اس پر فقہا نے پھر بحث کی کہ خامن کے علم کے بغیر کیا مال لیا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے. لیکن صاحب وہ ایک بات دیتی آتی گھروں کا ڈسپلن ختم کر دیتی ہے، بیویاں آٹا چراتی ہیں، وہ الگ کر لیا، پیسے الگ کر لیے، کچھ سبزی میں سے پیسے بچا لیے، کچھ گوبھی میں سے بچا لیے، کچھ مولیوں میں سے بچا لیے، اور خامن کو کہتی رہتی ہیں کہ ہم نے بچیوں کو بھی تو رخصت کرنا ہے، ان کا داج بنانا ہے، ان کا جہیز بنانا ہے. تقوی کا درجہ تو اس میں یہ ہے کہ خامن کی مرضی کے بغیر یہ کام نہ کیا جائے. اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خامن کو پتہ ہے، اس کے علم میں ہے کہ ہماری بیوی نے یہ بینک گھر میں کھولا ہوا ہے، تو اگر اس کی مرضی ہے تو پھر اس میں حرج کے امیر میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی. جناب علی، نوکروں اور بچوں سے شفقت کا سلوک، نوکروں اور جو ملازم ہیں ان کے ساتھ شفقت کا سلوک، بڑا واہ واہ یار جاندیدہ سردار. وہ کہتا تھا کہ جو مخامد ہوتا ہے اس کے نوکر کو یا اس کے سائق کو یعنی جو گھوڑے چلاتا ہے آج کل کے ڈرائیور کو اگر تو خام خاص کو تنگ کرے گی تو خامن کو غصہ آئے گا اور اس کا پڑا تیرے ساتھ پڑ جائے گا. اس لیے اپنے گھر کو نظم و ضبط میں رکھ اور کوئی ایسا کام نہ کر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی کا نام تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. رسول اللہ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا اور عورتوں کو کہا کہ عورتوں صدقہ دیا کرو, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثریت جہنم کے اندر تم عورتوں کی ہے, تو گویا صدقہ دے کر تم اپنی جہنم کو جنت سے تبدیل کرو. تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت بھی کہ یہ ناشکریاں بہت ہوتی ہیں اور لعنت بہت کرتی ہیں. ایک بندہ سائل بیچ میں سے اٹھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتیں مائیں بھی ہوتی ہیں بہنیں بھی ہوتی ہیں اور بیویاں بھی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عورتیں مائیں بھی ہوتی ہیں بیویاں بھی ہوتی ہیں بہنیں بھی ہوتی ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کچھ ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اگر فیاض بن کر کے زیادہ نوازو تو ناشکری ہو جاتی ہیں, اور اگر ان کو آزمائش میں ڈال دو ان پر سختی کرو تو بے صبری ہو جاتی ہیں. درمیانہ کام اعتدال کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہی گھر کو سنبھالا دے سکتا ہے. یہ خطبہ سنا حضرت زینب نے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود ماجرا یہ ہے کہ حضور وہاں صدقہ کرو, ہمیں روٹی کھانے کے لیے ملتی نہیں ہے, تو میرے پاس کچھ پیسے بھی ہیں سونا بھی ہے مہر بھی ہے, اگر آپ کہیں تو میں صدقہ تم پر کر دوں, تم بڑے فقیر ہو رسول اللہ علیہ السلام کو, مجھے مسئلہ بتاؤ. انہوں نے فرمایا کہ جن سے حدیث سنی ہے انہی سے جا کے مسئلہ پوچھو, تو مجھ سے کدھر مسئلہ آپ پوچھ رہی ہو. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں گئی رسول اللہ علیہ السلام کے دروازے پر تو دیکھا ایک اور عورت جو ہے وہ بھی ادھر آگے. میں نے اس کو کہا تو کدھر؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں, تو میں پوچھنے آئی ہوں مسئلہ کہ آیا خامن پر صدقہ لگتا ہے؟ تو حضرت زینب کہتی ہیں میں بھی تو یہی پوچھنے آئی ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے تو عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ تو غریب ہیں, تو کیا میں ان پر صدقہ میں کر دوں؟ تو کہتے ہیں ہم دونوں تھے, ہم تکرار کر رہی تھیں, بحث کر رہی تھیں کہ جان رحمت نے ستارے باب سرکائی اور خود باہر تشریف لائے. رسول اللہ علیہ السلام نے یہ حدیث شریف جو میں نے پڑھی ہے یہ حلبیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دوسرے حدیث کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اندر سے پوچھا کون؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا زینب. رسول اللہ نے کہا کون سی زینب؟ انہوں نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود والی زینب. تو رسول اللہ علیہ السلام نے اندر آ جا. تو کہتے ہیں ہم دونوں اندر گئے تو مسئلہ پوچھا, تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ اگر غربت گھر میں ہے تو اپنے بچوں پر خرچ کرنا اپنی بیوی پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو صدقہ قرار دیا. یہ مجھے اس لیے کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ صاحب گھر میں کنجوسی روا رکھنا بہت سارے مسائل پیدا کر دیتی ہے. بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ماؤں کو دکھ بڑا ہوتا ہے کہ بچے کی فیس بھی دینی ہے, بچے کے کپڑے بھی بنانے ہیں, اور بچوں نے کوئی سفر کرنا ہے اس کو کرائے کے پیسے بھی دینے ہیں. باپ جو ہے وہ ان مسائل کا حساس ہونا سمجھتا نہیں ہے. تو میں نے کہا اپنے بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو اور ان کو جواد بن کر کے اپنے خاندان کی تربیت کرنے کی کوشش کرو. جناب نویں بات, عورتوں کو چاہیے کہ راز فاش نہ کریں, خامن کا راز مت فاش کریں, اور اگر عورت کو فاش نہیں کرنا چاہیے تو خامن کو بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ خاوند جو اپنی عورت کی اعضاء کی باتیں، جنسیت کی باتیں دوسرے آدمی سے کرتا ہے، اس کو رسول اللہ علیہ وسلم دیوس قرار دیا ہے. وہ آدمی دیوس ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کی باتیں جو ہیں اس قسم کی وہ دوسرے لوگوں کے سامنے کرتا ہے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ گھر کا راز رکھے، خصوصاً عام طور پر گھر تباہ ہوتے ہیں کہ میکوں کے اندر مال چلا جاتا ہے، میکوں کے اندر راز چلے جاتے ہیں، جس وقت ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ فسادات گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور آئلی نظام جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. اگلی بات انہوں نے کی دسویں، بے وفائی بدترین جھگڑا. بدترین جھگڑا بے وفائی ہے. عورت بھی وفادار ہو، مرد بھی اس کا وفادار ہو. اور گیارہویں بات بڑی زبردست، عورتوں کو سمجھایا گیا کہ جس وقت اپنے خاوند کو دیکھو کہ وہ پریشان ہے تو ہنستی ہوئی ان کے سامنے مت جاؤ، تو وہ پنجابی میں کہے گا دند کرنی ہے، تو کیا کر رہی ہے، میں مجھے ٹینس ہے، میں مر رہا ہوں اور تو ہنس رہی ہے، تو دل ٹوٹے گا. اور اگر وہ عورت سمجھدار نہیں ہوگی اور اگر اس نے تو بتو کر کے اسی طرح اس بات کو پلٹا دیا تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا. انہوں نے کہا کہ بیٹے خاوند جس وقت پریشان دیکھو تو مسکرانا مت، ہنسنا مت، خوشی کا اظہار مت کرنا. اور جس وقت خاوند خوش ہو تو اس وقت رونے نہ شروع ہو جانا. تو اس سے دلوں میں اور ذہنوں میں خلا پیدا ہو جائے گا. جناب آخر میں انہوں نے جملہ لکھا کہ اگر تم نے ان 11-12 باتوں کا خیال رکھا تو میری بیٹی تیرا گھر کبھی برباد نہیں ہوگا، تیرا گھر کبھی برباد نہیں ہوگا، تو وہاں خوشحال رہے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کو اسوہ حسنہ نصیب فرمائے. ہمارے گھروں کو اللہ رحمت للعالمین آقا کی سیرت کی روشنی عطا فرمائے، اور نفرتیں جھگڑے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اپنی پناہ میں لے، اور الفت محبت مودت رحمت یہ ہمارے آئلی نظام میں ہمیں بطور تحفہ عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.